خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے ہر بھائی، حیا للفلاح بلاتا ہے ہر بھائی۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ابد سے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ازل سے لے کر آخر تک ابد تک ایسا ہی رہے گا کہ چراغ مصطفی سے ابو لہب کی نسل اس کو بجھانے کی کوشش کرتی رہے گی۔ خدا تک پہنچنے کی تیز ترین راہ کا نام کربلا۔ اس طرح البتہ حدیث قدسی رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ عرش الہی کے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ حسین وہ ہستی ہے کہ جو تاریکیوں میں تمہارے لیے شمع ہدایت ہے، نور ہے جو میں تاریکیوں سے نکال کے لے کے جائے گا۔ طوفانوں میں اگر غرق ہو جاتے ہو، سفینۃ النجات نجات کی کشتی ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اعظم فرما رہے ہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک در کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ شہادت حسین رسول اکرم فرما رہے ہیں، حدیث رسول ہے، جب امام حسین چھوٹے سے تھے اس موقع پر رسول نے فرمایا حسین کی شہادت مومنین کے دلوں کو تا ابد حرارت دیتی رہے گی۔ تو امام حسین ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے دین کی ضمانت کا نام ہے، امام حسین کا نام مبارک۔ پوری انسانیت عزیزان محترم مقروض ہے امام حسین کی، اپنے خاندان کو لٹا دیا، ڈوب کر پار اتر گیا، اسلام سب کچھ فنا کر دیا، اسلام کو بچا لیا۔ پچھلے دنوں ایک جگہ سوال جواب کی نشست تھی تو اس میں ایک 13-14 سال کے بچے نے یہ خوبصورت سوال کیا تھا، کیا امام حسین نے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کو بچایا ہے، تو کس طرح بچایا؟ ننھے سے بچے نے شعور دیکھے، یہ حسینی شعور ہوتا ہے، وہ میرے منہ سے سننا چاہ رہا تھا، اس کا دل خود گواہی دے رہا تھا، تو آسان اس کی زبان میں بتانے کا جو شرف ملا کہ بیٹا یزید ملعون نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے بزرگوں کی مانند کہ اسلام کو برباد کر دے۔ حدیث رسول ہے کہ آل ابو سفیان میں اگر کوئی شخص میرے منبر پر اس کو دیکھو تو اس کی گردن کاٹ دینا۔ تو ایزان محترم اس بچے کے سوال کے جواب میں آسان سا سوال، سادہ سا سوال، سادہ سا جواب کہ یزید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا۔ درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ ساری دنیا مقروض ہے امام حسین کی، ایک قوم خاص طور پر مقروض ہے، نہ وہ شیعہ ہیں، نہ وہ سنی ہیں، نہ حتیٰ وہ مسلمان ہیں، ایک خاص قوم ہے۔ یہ جو ملک ہے ساؤتھ افریقہ، اس کا نام آپ نے سنا ہے، اس ملک میں ایک عجیب و غریب فضا تھی، سیاہ فام اکثریتی ملک اور جس پر سفید فام لوگ حکومت کرتے تھے، اتنا گہرا تعصب تھا کہ کسی کو اجازت نہیں تھی اگر کوئی سیاہ فام ہے تو وہ سفید فام کے اسکولوں میں جا سکے، بسوں میں بیٹھ سکے ان کی جو صرف سفید اسکن والوں کی بسیں تھیں، نلکوں پہ لکھا ہوا تھا سفید فاموں کے لیے پانی پینے کی جگہ، اتنا تعصب تھا. وہاں سے ایک مرد مجاہد اٹھا جس کا نام تھا نیلسن منڈیلا. اس نے آواز اٹھائی اپنے لوگوں کے لیے. اس کو جیل میں بند کر دیا. تقریباً 15 سے 20 سال نیلسن منڈیلا جیل میں رہے. اور ایک موقع پہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ مقروض ہے. ساؤتھ افریقہ کی قوم امام حسین کی مقروض ہے. دے او اٹ دے فریڈم ٹو امام حسین. امام حسین کی مقروض ہے. کیسے؟ ان کو امید تھی کہ نیلسن منڈیلا ان کا رہنما ان کا لیڈر ایک دن باہر آئے گا اور ہمیں ان شیطانی ٹولوں سے نجات دے گا. ساؤتھ افریقہ میں بے تحاشا نیچرل ریسورسز ہیں. ہیرے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں وہاں. اور سفید فام حکومت کر رہے تھے وہاں سیاہ فام کے اوپر. نیلسن منڈیلا نے جیل میں تھے تو ایک موقع پر یہ طے کیا کہ بہت ہو گیا, مجھ سے اب نہیں سنبھالا جا رہا. اور انہوں نے اپنی تحریک کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا نیلسن منڈیلا. کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ اب میں حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل بنا کر باہر آ جاؤں گا. ٹو مچ, بہت ہو گیا. کہتے ہیں جس رات میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں سو رہا تھا تو میری آنکھ کھلی. گوگل کی جگہ واضح لکھا ہوا ہے ان کے کوٹس کس طرح لکھے ہوئے, نیلسن منڈیلا نے کس طرح سیاہ فام لوگوں کی رہنمائی کی, اور وہ مقروض ہیں امام حسین کے. کہتے ہیں تو یہ امام حسین صرف آپ کے نہیں ہیں, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عزاداری کرتے ہیں, آپ فرنٹ پر ہیں ماشاءاللہ. شیعہ حضرات ہم لوگ فرنٹ پر ہیں, لیکن امام حسین کی شہادت سے جو حرارت ہے وہ ہر انسان کو منور کر رہی ہے, طاقت دے رہی ہے, حوصلہ دے رہی ہے. نیلسن منڈیلا فرماتے ہیں, محروم ہو چکے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آئی ایم گیونگ اپ, میں چھوڑ رہا ہوں اپنی تحریک کو. لیکن کیونکہ قابل شخص تھے, باشعور, حکیم, پڑھے لکھے, ہسٹری کے ماہر, تو کہتے ہیں کہ جب میری رات کو آنکھ کھلی 2:30 بجے, ایک عجیب سا مجھے احساس ہوا اور میں سوچنے لگا کہ کیا میں واقعی اس تحریک کو بند کر دوں, چھوڑ دوں. تو مجھے حسین یاد آیا. تاریخ پڑھی بھی تھی, تاریخ کے بڑے بڑے مارکوں کو پڑھا تھا, اور سوچنے لگے کہ میں کیوں ترک کر رہا ہوں. میں گھبرا گیا ہوں, تھک گیا ہوں, لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے, جیل کی تاریکیاں. تو کہتے ہیں کہ نہیں, حسین 72 کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تنہا رہ گئے تھے آخر میں. حسین نے مجھے وہ توانائی دی, وہ طاقت دی, وہ حوصلہ دیا, اور میں نے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کر لیا. تو ایزان محترم, حقیقت ابدی ہے امام حسین کا اسم مبارک. ایک ایسی حقیقت ہے تو جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا تک پہنچانے کی تیز ترین راہ کا نام امام حسین ہے تو کیسے ہے, یہ بتانے کی آپ کو ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ بیانات عرض کیے تھے, 2 مجالس اور رہ گئیں گے انشاءاللہ, کچھ اور اسٹیپس مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, پھر آپ کی زحمت تمام کر دیں گے. درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. اگر پانی کا کچھ انتظام اگر ہو جائے تو ہمارا گلا جلدی خشک ہو جاتا ہے. تو کس طرح عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ آداب ہیں عزاداری کے, کوشش کی جائے کہ ان کا اجرا کیا جائے ان آداب کا. ہر عبادت کے کچھ آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, قواعد ہیں, نماز کے, روزے کے, حج کے, خمس کے. عزاداری بقول آغا بیجت کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آغا بیجت فرماتے ہیں کہ امام حسین پہ گریہ کرنا نماز شب سے زیادہ ارزش رکھتا ہے، تو یہ گریہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ تو عزاداری کے آداب میں سے ایک ادب تھا کہ آپ کوئی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، کوئی نہ کوئی ذکر خدا کرتے رہیں، باوضو فرش عذاب لا کے بیٹھیے، اپنی دعائیں جس وقت آپ گریہ کر رہے ہوں اپنی دعائیں خداوند متعال کے محضر میں ڈالیے کہ خدا آپ کو عطا کریں وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں امام حسین کے صدقے میں۔ دو رومال اپنے ساتھ رکھیے، اشکوں کا جو رومال ہو آپ کا اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے دھونا نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے ساتھ؟ ہر مجلس میں لے کے جانا ہے، اشک جمع کرنے اس میں، اس کو واش نہیں کرنا ہے۔ درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر، شکریہ بہت شکریہ، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ایک اور درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر۔ تو اذان محترم، کچھ آداب ہیں، اہم ترین دعا جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہور امام کی دعا کرنی ہے۔ یہ روز روز کا قصہ امام ہو جائے، خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے اور یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ ایک خوبصورت سی حدیث ہے اور وجود کو ہلا دینے والی حدیث ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام ہمیں خدا تک پہنچا رہے ہیں تو یہ دعویٰ نہیں ہے فقط، یہ ایک زبانی کلام نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے۔ وہ جو ہزار سے زیادہ لوگ چلے تھے مدینے سے امام کے ساتھ، ان میں سے 72 بچے تھے۔ میں بار بار یہ باتیں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ جو لوگ نئے آئے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے پلس وجود میں راسخ ہو جائیں۔ ان میں ایسی کیا چیزیں تھیں؟ ان میں جو اہم ترین چیزیں تھیں وہ ان کا شعور تھا اصول دین سے مربوط، وہ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو اتنی گہرائی، عمق اور ڈیپتھ کے ساتھ سمجھتے تھے، معرفت رکھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ امام وقت ہے، اس کو چھوڑ دینا ہمیشہ کی بربادی کا باعث بنے گا۔ ہم آج کے زمانے میں کیا اس قانون سے مبرہ ہیں؟ یہ قانون آج اپلائی نہیں ہوتا، آج ایکسپائر ہو چکا یہ قانون، ایسا نہیں ہے۔ تو بس ہمیں بھی اپنے امام کی، قیامت کی، نبوت کی، عدل الہی کی اور توحید کی معرفت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی ان 72 کی تھی، ورنہ پہچان بہت لوگوں کو تھی امام کی، اولاد رسول ہیں، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، مگر معرفت کا وہ درجہ، وہ لیول کہ ہم خدا نخواستہ امام موجود ہوں اور ان کا ساتھ نہ دیں، اور اپنے وجود کو آپ کھنگالیں گے تو یہ جو روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، چھٹے امام رئیس فقہ جعفری، بانی فقہ جعفری امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شخص کہتا ہے کہ میں امام کا دوست ہوں، عاشق ہوں، پیار کرتا ہوں، مجالس میں آتا ہوں، کالے کپڑے پہنتا ہوں، علموں کی زیارت کرتا ہوں، حرموں کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اربعین کے لیے آج دیکھ رہے ہیں آپ ملینز آف پیپل، یعنی ملین سے زیادہ، 20-22-25 ملین، 23 ملین کی موجودہ فگر ہے، 23 ملین لوگ اس سال آئیں گے۔ تو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں امام کی معارفت ہے۔ امام صادق کیا فرما رہے ہیں سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیے۔ مولا اور آقا فرما رہے ہیں جب ہمارا قائم, ہمارا آخری قائم قیام کرے گا, آپ کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, کسی اور کی بات نہیں ہو رہی. عشق ہے, دعویٰ ہے علی سے پیار کرنے کا. دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں, معصوم کا بیان مبارک. جب ہمارا قائم آئے گا, آخری قائم قیام کرے گا, تو ان کی ولایت سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے, ان کے اپنے چاہنے والے نکل جائیں گے, جن کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ امام, امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں. آپ کی بات میری بات, کیسے ہو جاتا ہے یہ معاملہ؟ معصوم فرما رہے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو بڑی مجلسیں پڑھتے تھے, یہ تو بڑے ماتمدار تھے, عزادار تھے, زیارتوں پہ جاتے تھے, بڑے مجتہدین کے عاشق, ماننے والے, تقلید کرنے والے, امام کے گرد گھیرا لائے رہتے تھے, جلوسوں میں ہمیشہ موجود ہوتے تھے ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے. لیکن معصوم فرما رہے ہیں یہی لوگ امام کو چھوڑ دیں گے. یہ کون لوگ ہیں زیادہ؟ میں اور آپ. آج امام حسین نہیں ہے, ہم عشق امام کا دعویٰ کرتے ہیں. حیران کن بات بتاؤں آپ کو, امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, زندان میں ہیں میرا مولا, اور لوگ کیا کہتے تھے, ہم امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں. کتنا پیچیدہ معاملہ ہے. امام وقت زندان میں ہیں, ان کی فکر نہیں ہے کسی کو, اور جب امام دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اطاعت کی فکر ہے. امام وقت کو سمجھنا اور ان کی جینین واقعی اطاعت کرنا خدا تک پہنچائے گا. آپ ماشاءاللہ گئے ہوں گے, نجف گئے ہوں گے, کربلا گئے ہوں گے, قازمین گئے ہوں گے, سامرہ گئے ہوں گے, مشہد گئے ہوں گے, مدینہ گئے ہوں گے. مدینہ میں تو آپ کو اجازت نہیں ہے بہت کچھ کہنے کی, لیکن جب مولا کائنات کے حرم میں جاتے ہیں تو لبیک یا علی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب علی دنیا میں تھے تو لوگوں نے علی کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. میری اور آپ کی بات تو نہیں ہونی کہیں. بس آج کا امام, آج کا حسین اہم ہے, اہم تر ہے. امام حسین چلے گئے اپنا کارنامہ کر کے, زمین بنا کے, آپ کے دلوں کو منور کر کے, حرارت دے کر, لیکن امام کے بعد ادامہ ہے, تسلسل ہے, کنٹینیوشن ہے. جان محترم, آج بھی آپ کے سامنے نعرے لگتے ہیں لبیک یا حسین جب لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں سجدہ شہدا کے, لیکن ذہن میں رکھیے ایک امام زندان میں ہے اور ایک دنیا سے جا چکے ہیں. موجودہ امام کی معرفت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, موجودہ امام کی اگر معرفت نہیں ہے تو شہید شدہ امام کی معرفت بھی نہیں ہے. اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے, اس کی اطاعت نہیں کر سکتے, نہیں جانتے اس کی اطاعت کرنا, تو شہید شدہ امام سے معرفت کا دعویٰ زبانی جمع خرچ ہے. اب کیسے کریں, کس طرح موجودہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں؟ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد.
آپ لوگ اکثر سوچتے رہیں گے, دیکھتے رہتے ہیں کہ میں آپ کو سخت باتیں کرتا ہوں, تھوڑی بہت تنبیہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوں, تو یقین کریں ایسا نہیں ہے. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جن ڈیولپڈ معاشروں کو دیکھ کر آیا ہوں, اور پھر اپنے معاشرے کا اپنے لوگوں کا حال دیکھتا ہوں تو بڑا دل کٹتا ہے. اور یہی کچھ نظر آتا ہے کہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہمارے معاشرے کی. تو تھوڑا سا اپنی روش سے ہٹ کر, ایسا نہیں ہے کہ عشق علی دل میں نہیں ہے, اگر عشق علی نہیں ہوتا تو دنیا تک کر کے ترک کر کے فوز علم میں نہیں جاتے. فضائل پڑھنا ایک شرف ہے. فضائل اگر بامعرفت ہوں, حقیقی ہوں اور کہیں لے کے جائیں تو شرف ہے. اگر فضائل نعوذ باللہ ایسے ہوں کہ آپ کو انٹاکسیکیٹ کر دیں اور بھلا دیں حقائق سے تو مسائل ہیں. تو آپ سے متعلق کچھ فضائل خدمت میں آپ کی عرض کرنے کا شرف آج انشاءاللہ 5 منٹ میں اگلی کوشش کروں گا حاصل کروں. ایک درود پڑھیں گے. بہار الانوار کی جلد نمبر 36 صفحہ 152, خوبصورت عجیب و غریب حسین روایت معصوم سے. امام صادق کے ایک صحابی ہیں جابر جوفی, تشریف لاتے ہیں امام کے پاس, عاشق ہیں امام کے, اہل بیت کے دیوانے عاشق, شمع اہل بیت کے پروانے. سورہ مبارکہ صافات کی 83 آیت لے کر آتے ہیں. امام سے پوچھتے ہیں کہ امام اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اس کی تفسیر بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور ان کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. کن کے شیعوں میں؟ جناب جابر جوفی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں. امام نے فرمایا سنیں اور سر دھنتے جائیں آپ کن اماموں کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور پھر اس کا اختتام مولا فرماتے ہیں, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم کو خلق فرمایا ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے. جب جناب ابراہیم کو خلق فرمایا تو کشف لہ بصرہ, ان کی نگاہوں سے جناب ابراہیم کے پردے ہٹا دیے, مکاشفہ عطا کیا. فنظرہ, جناب ابراہیم تینوں الہی ادیان کے بنیاد گزار فاؤنڈر ہیں, یہودیت مسیحیت اور اسلام, ذہن میں رکھیے گا. مکاشفہ عطا کیا, جناب ابراہیم نے نگاہ فرمائی. فرا نورن الی جنب العرش, انہوں نے عرش الہی کے پاس ایک خاص نور دیکھا جناب ابراہیم نے. سوال کیا, الہی سیدی یہ کیسا نور ہے, آپ کے عرش الہی کے گرد مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے. ارشاد ہوا یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے, جن کو میں نے اپنی مخلوق میں سے منتخب کر لیا ہے, رسول اکرم کا نور ہے. جناب ابراہیم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس نور کے ہمراہ اس کے کنارے میں ایک اور نور دیکھ رہا ہوں. یہ کس کا نور ہے؟ سوال کیا یہ کیسا نور ہے, فرمایا یہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے, جو میرے نبی کا وصی اور اس کا مددگار ہوگا. سنتے جائیے آہستہ آہستہ. پھر جناب ابراہیم نے سوال کیا رب ذو الجلال ان دو انوار کے کنارے مجھے کچھ اور انوار نور نظر آ رہے ہیں, الہی یہ انوار کیسے ہیں, ان انوار کے متعلق بھی کچھ بتائیے. ارشاد ہوا یہ تیسرا نور فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا نور ہے, جن کے محبوں کو میں نے آتش جہنم سے نجات دی ہے, جناب فاطمہ کے محبوں کو, اور یہ دو انوار ان کے بیٹے حسن اور حسین کا نور ہے. جناب ابراہیم نے عرض کی، خدایا مجھ کو 9 اور نور نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ان 5 کو گھیرا ہوا ہے، ان 5 کے اطراف میں مجھے 9 اور نور نظر آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے ابراہیم یہ علی اور فاطمہ کی ذریت میں سے 9 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ درود پڑھ دیں گے محمد والا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، عرض کی، الہی بحق حوالہ الخمسہ، ان 5 کے صدقے میں پروردگارہ ان کے حق کی قسم، مجھے ان انوار کی پہچان کروا دے۔ یہ 2 جو 9 جو انوار ہیں 5 کے ارد گرد، یہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا، اولہم علی بن الحسین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، و ابنہ محمد، و ابنہ جعفر، و ابنہ موسیٰ، و ابنہ علی، و ابنہ محمد، و ابنہ علی، و ابنہ الحسن، والحجۃ القائم ابنہ۔ اب سنیں آپ کا موضوع، آپ اور میں۔ جناب ابراہیم نے عرض کیا، الہی و سیدی مجھے اور بھی انوار نظر آ رہے ہیں اور جن کی تعداد اور مقدار کو تیرے علاوہ کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، جن کی تعداد قابل شمار نہیں ہے۔ ارشاد ہوا، ابراہیم ہاؤلائے شیعتہم، یہ ان کے شیعہ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں یہ ان کے شیعہ ہیں۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، ان کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، بہت سخت شرائط نہیں ہیں، آئمہ کے شیعہ بننے کی شرائط خداوند متعال جناب ابراہیم کو فرما رہا ہے۔ ان کے شیعہ کی پہچان جناب ابراہیم نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ ہے انگوٹھی پہنی ہے؟ رسول فرما رہے ہیں، انگوٹھی پہنو چاہے لوہے کی ہو، سونا تو حرام ہے، چاہے لوہے کی ہو انگوٹھی پہنو ضرور۔ جناب ابراہیم کو فرما رہا خداوند متعال، 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں دن میں، 17 رکعت تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں نا، باقی بچی 34 رکعت۔ تو ایزان محترم، 34 رکعت یعنی 34 منٹ بھی نہیں ہوتے، مجھ جیسا آدمی تو شاید 10 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، آپ کی نمازیں ماشاءاللہ کچھ اور ہیں۔ واٹس ایپ کی ایک ویڈیو دیکھنے میں آدھے آدھے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو خدا کہہ رہا ہے، میرے شیعوں کی پہچان ہے یہ، 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایزان محترم، رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، آسان ہے، بڑی شرائط نہیں ہے کہ آپ کو رات بھر نماز عشاء پڑھنی ہے، کو رات بھر ماتمداری کرنی ہے، بڑی سخت شرائط نہیں ہے، آسان سی شرائط ہے، انگوٹھی پہنے، ایکسٹرا 34 رکعت دن میں اور نماز پڑھ لیں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں، جو آپ کی نماز کا ویسے ہی حصہ ہے۔ تو جناب ابراہیم نے دیکھے کیا فرمایا، اس کے بعد ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر، جملہ مبارک، تمام آسمانی ادیان کے فاؤنڈر ہیں جناب ابراہیم، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی من شیعتہ امیر المومنین، خدایا مجھے امیر المومنین کے شیعوں میں سے قرار دے دے۔ تمام ادیان کے، یعنی امیر المومنین وہ شرائط لے کر آپ اور مجھ جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات آئے گی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء آئمہ سے نیچے ہیں، मैं कह सकता हूँ ये बात, मेरे अंदर जुर्रत है ये बात कहने की, मेरे अंदर हौसला है कि बात कह सकूँ मैं, मुमकिन नहीं है। किसी को अगर ये बात समझनी है मंतिकी तरीके से, ये बात जब 2-4 साल पहले निकली थी कि आप अपने आइम्मा को अम्बिया से सुपीरियर शुमार करते हैं मगर ये कि रसूल अकरम, तो किसी को ये बात समझना हो तो बहुत आसान मामला है। गदीर खुम चलते हैं, रसूल अकरम ने जुमला फरमाया था, मुझे कोई ये बताए कि रसूल अकरम जनाबे इब्राहिम के मौला हैं या नहीं है? जनाबे इब्राहिम आदम के मौला हैं, जनाबे रसूल अकरम आदम के मौला हैं या नहीं है? जनाबे रसूल अकरम जनाबे यूसुफ के मौला हैं या नहीं है? ये ऑपोजिट है, जनाबे यूसुफ रसूल अकरम के मौला हैं या ऑपोजिट है मामला? ऐसा तो नहीं है। जनाबे नूह के मौला का नाम क्या है? रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब रसूल अकरम कह रहे हैं कि इन 1,23,000 का मैं मौला और जिस जिस का मैं मौला उसका ये अली मुर्तजा मौला, ये तो बहुत ही 2+2 वाला मामला है, इसमें क्या परेशानी की बात है? इसमें कौन सा ऐसा झगड़ा खड़ा हो गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? आपने अगर किसी पर क्रिटिसाइज करना है, किसी को आपने निशाना बनाना है, तो आप जुर्रत पैदा कीजिए, रसूल से पूछिए जाके, आप हौसला पैदा कीजिए और रसूल अकरम से पूछिए, आप किस किस के मौला हैं? आपने अली मुर्तजा को दुरूद पढ़ देंगे, मोहम्मद ईजान मोहतरम। खुदा तक पहुंचाने की तेज तरीन राह का नाम है कर्बोबला, और इतात अली उसका एक जुज है। सिर्फ नारों की हद तक आगा काम नहीं चलेगा, नारे हुस्न देते हैं महफिल को, तवनाई देते हैं, एनर्जी देते हैं, कोई शक नहीं है। जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका को आजाद करवा सकता है सिर्फ इमाम हुसैन की एनर्जी से, इमाम हुसैन का वजूद मुबारक, उसने सोचा, तर्क करने का इरादा कर लिया था कि मैं छोड़ रहा हूं तहरीक को साउथ अफ्रीका की, सफेद फार्मों के हवाले, ये स्याह फार्म अक्सरियत, और उस रात जब तर्क करने का फैसला किया, सोचा नहीं, तारीख के टीचर थे, प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे बादशाह आदमी थे नेल्सन मंडेला मरहूम, कहा नहीं, हुसैन अकेले खड़े हुए और तमाम इंसानियत को मैसेज दिया, मैं साउथ अफ्रीका के कालों को सियाफामों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो साउथ अफ्रीका मकरूज है इमाम हुसैन का, जिस तरह पूरी इंसानियत मकरूज है सैयद उशोदा की, और आपके नसीब हैं कि आपको ये 2 महीने 8 दिन 12 महीनों में से मिलते हैं कि आप जिक्र सैयद उशोदा करें और जमाने के हर यजीद की नींद उड़ा दें। दुरूद पढ़ देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, सूरह मुबारक असरा की आयत नंबर 85 का जिक्र हो रहा था, जिसके तनाजुर में एक अहम मौजू पिछली मजालिस में चल रहा है कि लोग सवाल करते थे रसूल अकरम से कि ये रूह क्या चीज है, वयस अलूनका अने रूह है, वो तुमसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो उनसे कह दो रूह अम्रे रब्बी है और तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इंसान का जो वजूद है वो 2 डायमेंशंस में है, एक इसकी रूह है और एक बदन है, और इंसान का जो कमाल है वो उसकी रूह से मरबूत है, बदन से नहीं है। अगर आप जितने बड़े एथलीट भी बन जाएं, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपका बदन चला जाएगा, جتنے بڑے بھی آپ مارکت العرا پہلوان بن جائیں، آپ کا جسم چلا جائے گا۔ تو انسانی کمال، انسانی نفس جو ہے وہ طالب کمال ہے، اور وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ روح کے کمال کے پیچھے تھے، معرفت روح رکھتے تھے۔ جسم کے فنا ہونے میں، فنا کر دینے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو روح کو سمجھنے کے لیے ہم نے روح کی ساخت پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روح چار چیزوں سے بنی ہے، مل کر یاد ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو، چار قوتوں سے، فورسز سے، چار سافٹ ویئر آپ کی روح میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے یا آپ مووی دیکھنے گئے ہیں، ان چار فورسز میں سے کوئی ایک فورس ہے جو آپ کو یہ انتخاب کرواتی ہے کہ آپ کو مجلس میں آنا ہے، زیارت پہ جانا ہے، یا اسٹیڈیم جانا ہے، یا مووی دیکھنے جانا ہے۔ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کیا کیریئر اختیار کرنا ہے، یہ سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کو پش کر رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں کہ ایسا کام کرو، فلانا کام کرو۔ قوہ عقلیہ، انگریزی میں موجود ہے، اردو میں بھی کتاب میں اس موجود ہے، al-islam.org پہ جائیے گا، تمام مواد موجود ہے۔ اپنے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں، واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں، تو اپنی معرفت حاصل کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ قوہ عقلیہ، انسان کی عقل، انٹلیکٹ، یہ قوت آپ میں اور مجھ میں، انسانوں میں، تمام انسانوں میں لگی ہوئی ہے۔ قوہ شہویہ، ایک ایسی طاقت آپ کے اندر، ایک ایسی فورس، ایسی قوہ آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ کچھ حاصل کرو۔ شہویہ کے معنی قطعاً شہوت جنسی نہیں ہے، جو واحد چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ شہوت انگریزی میں، اچھا اس کو ڈیفائن کریں گے، پیشن، کچھ کرنا ہے، کھلاڑی بننا ہے، عالم بننا ہے، ایتھلیٹ بننا ہے، میوزیشن بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، لائر بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، کچھ بننے کی طلب، تڑپ، لگن، شہویہ، قوہ شہویہ۔ آپ سب میں ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، اور اس ممبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نہیں ہے معلوم وہ آپ تک پیش کیا جائے، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور حقیقی کربلائی بننے کی کوشش کریں۔ قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، کوئی خبیث آپ پر حکومت کرنے بیٹھ جائے اور آپ خاموشی سے سنتے رہیں، یہاں سے معاملہ شروع ہوا، اور آنکھ میں آپ کے ایک مچھر یا مکھی آئے آپ اس کو فوراً ہٹائیں گے، یہ آپ کی قوہ غضبیہ ہے، جو فورس ہے آپ کو دفاع کرنے پہ اور حملہ کرنے پہ آمادہ اور مجبور کرتی ہے۔ آخری فورس، چوتھی قوہ وہمیہ، یہ وہم وہ نہیں ہے جو ہمارے اردو میں، وہم یعنی امیجینیشن، قوہ تخیل، آپ جو چیزیں بناتے ہیں آپ ان کو انوینٹ نہیں کرتے، ایجاد نہیں کرتے ان کو، آپ ان کو آپ کشف کرتے ہیں۔ موجب فقط سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چیزوں کو خلق کرنے والا صرف ایک ہے، آپ خلق نہیں کرتے، آپ ڈسکور کرتے ہیں، آپ موجود نہیں ہیں، ایجاد نہیں کرتے۔ ایجاد یعنی صفر سے اس کو بنانا، موجود تھی الیکٹریسٹی، ایڈیسن نے بلب بنا کے ثابت کر دی، اسی طرح اور چیزیں۔ تو چار فورسز ہیں، ان فورسز کے امراض ہیں، بیماریاں اور معالجے ہیں۔ رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی قوہ غضبیہ اور قوہ شہویہ کو توازن کر لو، بیلنس کر لو، تو تم وہ دیکھو گے جو میں دیکھتا ہوں۔ سوچیں آپ کے اندر جس طرح آپ کے موبائلوں میں سافٹ ویئر لگے ہوئے اور آپ صرف تین چار سافٹ ویئر سے استفادہ کرتے ہیں، واٹس ایپ سے اور انٹرنیٹ سے، اس سے بےتحاشا اور سافٹ ویئر ہیں جن سے آپ استفادہ نہیں کرتے، تو اگر یہ پیغام پہنچ جائے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ امام حسین کے خلاف کیوں گئے تھے، کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی بیماریاں تھیں جن بیماریوں نے شناخت اور معرفت امام سے ان کو بلاک کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا. پہچانتے تھے، جانتے تھے امام کو، اچھی طرح جانتے تھے. اصحاب کی اولادیں تھیں، وہ فاض قرآن تھے. تو اذان محترم، آج میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ کل کی مجلس باقی ہے، کچھ بیماریاں عقل کی آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کی تھیں، اور قوت غضبیہ کی، قوت شہبیہ کی معذرت، یعنی انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ایک حد تک حاصل کرے. تو اسے واقعی اگر یزید کا دشمن بننا ہے تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ کچھ بیماریاں ہیں جو ہر نفس انسانی میں، کرونا سے زیادہ بدتر ہیں، یہ کینسر سے زیادہ بدتر ہیں، یہ کیونکہ یہ بدن اس دنیا میں رہ جائے گا اور آپ چلے جائیں گے، اور اگر یہ بیماریاں لگی ہوئی تو یہی بیماریاں، انہی مشکلات میں آپ اور ہم خدا نہ خواستہ روز محشر محسوب ہوں گے، ہمارا حساب ہوگا. ٹوٹل 22 بیماریاں ہیں قوت غضبیہ کی، ساری بیان نہیں کروں گا، کچھ بیان کرتا ہوں. یاد کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، حسینی بننے کی کوشش کریں. درود پڑھ دیں گے، کل تھوڑا سا میں ٹچ کیا تھا کہ لوگ مغرب کا رخ کیوں کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. آن لائن موجود ہے مجلس، سن لیجیے گا. مغرب جاننے والوں میں بھی ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری موجود ہے، اور اگر اس معالجے کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ وہ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ جن دنیاوی خزانوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اس کا اختتام کیا ہوتا ہے. اولادیں برباد، بے دین تباہ. جن اولادوں کے لیے ہم جاتے ہیں مغرب، وہی برباد ہو جاتی ہیں. تو ایزان محترم، قوت غضبیہ کی کچھ بیماریاں ہیں، یعنی مجھے اگر غصہ آتا ہے تحمل نہیں ہے میرے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ میں قوت غضبیہ کے خطرناک وائرس کا شکار ہو چکا. ہر آدمی کو میں انفیریئر سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں، گھٹیا سمجھتا ہوں، میں سب سے سپیریئر ہوں. بیماری ہے ہمارے معاشرے کی، جو بڑی بیماریاں آ جانے محترم آج کل، ان میں سے ایک تحمل کا مسئلہ ہے. ہم کسی کو ٹالریٹ نہیں کرتے. میں تقلید کرتا ہوں اور فلانا تقلید نہیں کرتا، دین سے باہر. میں اہل تشیع ہوں، اہل سنت مسلمان ہی نہیں ہے. بہت سے ہمارے شیعہ برادران اہل سنت سے ہاتھ نہیں ملاتے. ان سب چیزوں کا اختتام کیا ہوتا ہے ایزان محترم؟ ان تمام مشکلات کا اختتام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے اوپر حکومتیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر بیٹھ کے ڈھول بجاتے ہیں، اور آپ کو اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو معاشرے کی بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے، تحمل، ٹالرنس. مائی وے اور ہائی وے، اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ کا کوئی مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے. گھروں میں بہن بھائیوں کی نہیں بنتی، معاشرے میں گروہوں کی نہیں بنتی. نوکری پہ البتہ ہم جاتے ہیں تو چاہے بے دین ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے منکر خدا ہو، اس کے ساتھ ہم خوب بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ چاہیں کسی بڑی کمپنی میں کام کریں، ہر قسم کے عقیدے کا آدمی بیٹھا ہوگا وہاں، وہاں ٹالریٹ کر لیتے ہیں لیکن یہاں نہیں کرتے. تمہارے اندر جو ایک بڑی مشکل معاشرے کے بگاڑ کی ہے وہ ٹالرنس ہے. اچھے معاشروں کی نشانیاں نہیں ہیں یہ. حسینیوں کی، علویوں کی، حیدریوں کی، محمدیوں کی یہ نشانیاں نہیں ہیں. بھائی تمہیں فلانی چیز پسند نہیں ہے تم نہ کرو. ریڈ لائن تو آف کورس ہے ہر چیز کی، لیکن تحمل بہت اہم چیز ہے. درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. اور انہی قوتوں میں سے آپ کو بیچ میں رکھنا ہے. اگر آپ اس طرف چلے گئے ایکسٹریم کی طرف تو برباد، دوسری طرف افراط اور تفریط، ایک جانب چلے گئے تو اس کی کچھ بیماریاں. پہلی 10 بیماریاں قوت غضبیہ کی، خوف، ڈر لگتا ہے. ڈر کی ہزاروں اقسام ہیں ایزان محترم. ایک فائنینشیل خوف ہے، میرے رزق کا کیا ہوگا، میرے کھانے کا، میرے بلز کا کیا ہوگا؟ خوف قبہ غضبیہ کی بیماری ہے، کو خوف آ رہا ہے، باہر جا رہے ہیں بچے، اولاد کا کیا ہوگا، ملک سے باہر جا رہے ہیں ماں کیا ہوگا، نوکری نہیں ملے گی، فلانی غذا کھا لی تو بیماری آ جائے گی۔ خوفوں کی اقسام ہے، یہ خوف تھے کہ جن کا شکار ہو کر، آپ جانتے ہیں جب جناب مسلم ابن عقیل آئے تھے کوفہ تو مسلم کے ساتھ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی کہتے ہیں، لیکن چھوڑ کے چلے گئے تھے لوگ۔ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کہ جو سپاہی تھے یزید ملعون کے، انہوں نے گھروں پہ جا کے ان نمازیوں کی خواتین سے کہا تھا کہ اپنے شوہروں کو کنوینس کرو، ورنہ ان کے سر تمہارے گھروں کی دہلیز پہ کچھ دن بعد پڑے ہوں گے۔ ان تمام خواتین نے اپنے شوہروں کو کنوینس کیا، خوف دلایا، اور وہ امام کے ساتھ دینے سے گریزاں کر گئے۔ تو یہ خوف ہے بیماری، عذاب الہی سے بے فکری کہ کوئی چیز نہیں ہے روز محشر قیامت نام کی، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے آدمی بے فکر کیوں ہو جاتا ہے؟ جانے محترم معصوم فرماتے ہیں کہ نعمتیں درندوں کی مانند ہیں، تمہیں کچا چبا جائیں گی۔ جب نعمت کی بھرمار ہوتی ہے تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی بڈی، میرے پاس پیسہ ہے، روابط ہیں، کنیکشنز ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ مغرب میں خدا سے دوری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں نعمتوں کی بھرمار ہے اور ان نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا سے، عذاب الہی سے بے فکر ہو جاتا ہے انسان، بے تحاشا پیسہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، روابط ہیں۔ تیسری چیز، ناامیدی رحمت خدا سے، کچھ نہیں ہو سکتا، میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اسلام میں ناامیدی کفر سے تعبیر کی جاتی ہے، جانتے ہیں، یعنی کیا کہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ بنا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دریا میں جناب موسیٰ کے لیے راستہ بنایا تھا خدا نے، تو پریشان ہو گئے تھے بنی اسرائیل والے، یہ کیا ہو رہا ہے، جناب موسیٰ آپ نے کہاں لیا کہ ہمیں پھنسا دیا، سامنے تو دریا ہے، اور جناب موسیٰ خود منتظر کہ کیا حل نکلے گا۔ وہی ہوتی ہے، عصا کو مارو دریا پر راستہ بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی فوج پیچھے آ رہی تھی، اس نے بھی دریا سے نکلنے کی کوشش کی لیکن دریا بند ہو گیا تھا۔ تو اہم چیز کیا ہے کہ راستہ اہم نہیں ہے، امام اہم ہے، امام کے پیچھے چلنا۔ تو ناامیدی قوہ غضبیہ کی بیماریوں میں سے، خدا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ حتمن نکال دے گا، اور ایونچولی اگر راستہ نہیں نکلتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، اگر میرا ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل میں یا فلانی یونیورسٹی میں تو میں کچھ اور کر لوں گا، اگر خدا نہ خواستہ میری شادی غلط جگہ ہو گئی تو اب گزارنی ہے زندگی، خدا نہ خواستہ فلانی بیماری آ گئی تو ناامیدی نہیں ہونی ہے، راستہ نکلے گا۔ اور سب سے اچھی خبر، زندان سے نکلنے کی خبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم وہاں سے آئے اور وہیں اس کی جانب سے آئے اور اسی کی جانب چلے جائیں گے، یہ سارا قضیہ لپٹ کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو نا امیدی رحمت خدا سے قوہ غضبیہ کی ایک بیماری، زوف نفس ایک بیماری ہے، زوف نفس یعنی ارادے کمزور ہو گئے میرے، آئی پلان اینڈ اس کے بعد میں گھبرا جاتا ہوں۔ ارادے کمزور ہونے کی وجوہات ہیں، ایک وجہ ہے موسیقی، میوزک کا بہت زیادہ سننا ارادوں کو کمزور کرتا ہے، خصوصاً انسٹرومنٹل میوزک۔ نامحرموں کی محفل میں بیٹھنا ارادے کمزور کرتا ہے انسان، ارادہ کمزور برباد ہو گیا۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کیا فرما رہے مولا؟ کبھی سوچا کرے بات, مولا علی سے کسی نے پوچھا خدا کو کیسے پہچانا تو مولانا نے کیا فرمایا تھا, اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. علی کا ارادہ ٹوٹے وہاں آ کے سمجھ میں آتا ہے کوئی اور بھی انوالو ہے معاملے میں, کوئی اور بھی داخل ہے وارد ہے. تو ایذان محترم, ذوف نفس یعنی ارادے کی کمزوری, اور اس کی کمزوری کی وجوہات میں سے ایک وجہ میوزک اور نامحرموں کی محفلیں. پانچویں بیماری پس ہمتی, گھبرا جاتا ہے. یزید کی فوج تھی, گھبرا گئے لوگ, ڈر گئے, سہم گئے, ہمت ٹوٹ گئی, مار ڈالے گا, قتل کر دے گا, عجیب و غریب مسائل کا شکار ہو گئے, اور ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بے حمیتی اور بے غیرتی, ناموس کی کوئی فکر نہیں ہے. جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا سب سے بڑی اذیت کہاں ہوئی تو فرماتے ہیں الشام. الشام کیوں کہتے تھے الشام؟ بیویوں کے پردے, غیرت کی معراج ہمارے امام ہوتے ہیں. ساتویں بیماری قوہ غضب کی عجلے بازی, جلد بازی, ہر کام میں جلدی کرنا. کیوں جلدی ہے؟ کیا گھبراہٹ ہے, کیا پریشانی ہے, کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونا, کام کرو, کوشش کرو, جلدی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. آٹھویں بیماری بددلی اور بدگمانی از خلق خدا. آپ کو میں نے میسج کیا تھا, آپ نے میرا رپلائی نہیں کیا, اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں. موبائل خراب ہو سکتا ہے, بندہ بیمار ہو سکتا ہے, پیکیج ختم ہو سکتا ہے, 10 ریزن ہو سکتا ہے. آپ کو میں نے کال کی تھی, آپ کا رپلائی نہیں آیا. بدگمانی, آپ میری مجلس میں نہیں آئے, اب میں آپ کے نہیں ہوں گا. 70 مرتبہ آپشن دینا چاہیے مومن کو دوسرے مومن کے لیے حسن زن کے حوالے سے. اگر کوئی بات اس کی آپ تک, اگر آپ کی اس تک نہیں پہنچی تو 70 آپشن دینے چاہیے. 10,000 وجہ ہو سکتی ہیں, اس نے مجھے میری شادی میں نہیں آئے, میری مجلس میں نہیں آئے, میرے گھر نہیں آئے, میری نیاز نظر میں نہیں آئے. تو بددلی اور بدگمانی خلق خدا سے کرنا غضبیہ کی بیماری ہے. جانب نمی بیماری خوبہ غضبیہ کی انتقام, انتقام لینا ہے مجھے ہر حال میں. آپ نے فلانا بات میرے مجھ سے کہی تھی, جواب دے کے رہوں گا میں. شجاعت کیا ہے؟ کہ جب انتقام کی طاقت ہو, معصوم فرما رہے ہیں, تو انتقام نہ لو. یہ شجاعت ہے. شجاعت یہ نہیں ہے کہ طاقت ہے اور انتقام لے رہا ہوں. دسویں بیماری غصہ, آخری بیماری آج کے حساب سے. یہ عزیزان محترم وہ بیماریاں ہیں, وہ عذاب ہیں, وہ مشکلیں ہیں جن کی وجہ سے, جن کی موجودگی میں انسان حسینی نہیں بن سکتا, گارنٹیڈ نہیں بن سکتا. غصہ ایک ایسی بیماری ہے عزیزان محترم کہ شیطان ملعون کہتا ہے کہ میرے ترکش میں دو آخری تیر بچتے ہیں, اگر میں کسی کو ٹریک سے اتارنا چاہوں, دو گروہوں میں لڑائی کروانا چاہوں, تو میرے پاس دو تیر ہوتے ہیں بالکل آخری. ہاں اس نے عبادات سے, زیارت سے, عزاداری سے, ماتم سے, نمازوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اب شیطان آپ کو بریک کرنے میں, برباد کرنے میں, بھٹکانے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے. شیطان کو کہتا ہے دو آخری تیر ہیں میرے پاس, اور ان میں سے ایک غصہ ہے. غصہ دلا کے انجمن والوں کو آپس میں لڑا دو, ٹرسٹوں کو آپس میں لڑا دو, مسجدوں کو آپس میں لڑا دو, شیعوں کو سنی سے لڑوا دو, مسلمانوں کو غیر مسلم سے لڑوا دو غصے کے ذریعے, نمازیوں کو نمازیوں سے لڑوا دو, مقلدین کو مقلدین سے لڑوا دو, انقلابیوں کو انقلابیوں سے لڑوا دو, غیر انقلابیوں کو انقلابیوں سے لڑوا دو. غصہ, غصہ کیا ہوتا ہے جانے محترم؟ دماغ میں کہتے ہیں خاص قسم کا دھواں بھر جاتا ہے, ایک خاص قسم کا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. وضو کریں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, جگہ چینج کر لیں, غصہ ہے، ان کے کچھ معالجے بھی اگر فرصت ملی تو۔ یہ وہ بیماریاں تھیں، یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ سافٹ ویئرز ہیں، یہ وہ پروگرامز ہیں جو آپ اور میں دنیا میں ایز اے انسان ساتھ لے کر آئے ظالم ہوتا۔ ان بیماریوں کو اگر ہم نے توجہ نہیں دی بیماریوں کی جانب تو خاتمہ مشکلات میں پڑ جائے گا۔ شہزادی کون ہے ان کے سامنے جانا مشکل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ۔ چیزیں تو بہت ساری تھیں بیان کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی خدا نے موقع دیا تو۔ عزان محترم، کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں، آج کے دن شاید 10 محرم سے پہلے کے جو دن تھے، فقط انہی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے ان دنوں کا۔ جو مشکلات، جو ظلم آج کے دنوں میں کچھ مصائب اکثر آپ نہیں سنتے، کچھ مصائب ایسے ہیں اہل بیت کے، خاندان کے، ان کے ساتھیوں کے، ان کے ناصران کے، کہ جو آپ نہیں سنتے۔ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان پر جو ظلم ہوا، انہوں نے جو قربانیاں دیں، ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ وہاں ایک شہید ہیں کربلا کے، ان کی والدہ کا نام مشہور ہے ام وہاب، والدہ کا نام ہے، نام کنیت پڑ گئی تھی ام وہاب، نام تھا قمر، جہاں تک میرا خیال ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کا قافلہ جب کربلا کی جانب آ رہا تھا تو اس موقع پر امام نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوسیدہ سا خیمہ ہے اس کے پاس۔ تو امام اس کے پاس گئے اور پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو صحرا میں؟ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے وہاب، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ ہمارے پاس کچھ مویشی ہیں، ان کو چرانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے اور سارا دن اس کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں، اچھا تمہیں کوئی کام ہے، کوئی ضرورت، کوئی مشکل زندگی میں؟ کہتی ہے، جی ہم یہاں صحرا میں ہیں، یہاں پانی کی بڑی قلت ہے، پانی نہیں ہے یہاں پر۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے ایک صحابی کو بلایا، اپنے سے فرمایا کہ وہاں جاؤ، فلانی جگہ پہ پتھر ہے، اس کو ہٹاؤ۔ پتھر ہٹایا، میٹھے پانی کا چشمہ ایزان محترم بہنے لگا اس میں۔ بڑی خوش ہوئی عورت، کہہ لیں آپ کون ہیں؟ کہہ لیں گی، امام نے فرمایا میں جو بھی ہوں، ایک کام کرنا، جب تمہارا بیٹا واپس آئے نا تو کہنا کہ ہم ایک مارکے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے شامل ہو جائے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی۔ عجیب بات کیا ہے کہ یہ عورت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، عیسائی مسلمان نہیں۔ حیران پریشان کہ ہم پانی کے لیے تڑپ رہے تھے اور اس مرد شجاع نے ہمیں پانی صحرا میں عطا کر دیا، یہ اور بات کہ خود پیاسا مرے گا، ذبح ہوگا بغیر پانی کے۔ وہاں واپس آیا، پوچھا پانی کہاں سے آیا، بتایا، ایک عجیب وجیح حسین شجاع نورانی وجود آیا تھا اور اس نے یہ کہا ہے، بیٹا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس شخص کی مدد کے لیے جائیں۔ عزان محترم، وہاں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر 10 دن شادی کے ہوئے تھے اور ماں بوڑھی لے کر امام کے ساتھ امام کے پاس آیا، امام سے ملا اور اسلام قبول کیا وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ وہاب کی ماں نے کہا کہ بیٹا حسین اکیلے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ماں جو آپ کا حکم. بیٹا اپنی بیوی سے جا کے پوچھو, تمہاری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, تمہاری تو زندگی پڑی ہوئی آگے, جاؤ بیوی سے پوچھا. بیوی کہتی ہے میرا کیا بنے گا آپ کے بعد؟ تو کہتا کہ میں مام سے پوچھتا ہوں. مام نے فرمایا تمہاری دنیا اور آخرت کی ذمہ داری کی ضمانت میرے ہاتھ. کہتے ہیں کہ وہاب نے جنگ کی, خوبصورت جنگ ہے, بلکہ یہ جنگ جو کی اس نے جناب وہاب نے دیکھی جا کے مختار نامے کی قسم ہے, انہوں نے فلمایا بھی اس کو, دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ جب وہاب شہید ہوئے, وہاب شہید ہوئے تو ملعونوں نے کہا کہ دیکھ وہاب, ام وہاب ان مسلمانوں نے تو اچھی تھی دین عیسائیت پر دی, اچھی تھی, دیکھ مسلمانوں کی وجہ سے تیرا بیلا کیا حال ہوا ہے اس کا. اس کا جناب وہاب کا سر ذبح کر کے پھینک دیا خیمہ امامگاہ کی طرف. اس شجاع ماں کا رویہ دیکھیے, سر اٹھایا جناب وہاب کا اور سر مبارک کو واپس پھینک دیا, کہا جب ہم چیز خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. زیارت ناحیہ سے اعزاز محترم کون کون واقف ہے؟ امام زمانہ کی زیارت ہے, کچھ مسائل امام نے بیان کیے. زیارت فرماتے ہیں وہی ایگزیکٹ جملے آپ کی خدمت. میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب چلی گئی تھی. اور میرا سلام ہو اس پر کہ جس پر کہ آسمان کے فرشتے گریا گناہ ہوئے. میرا سلام ان پاکیزہ نفوس پر کہ جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا جناب قاسم. میرا سلام مسافروں میں سب سے بےکس مسافر پر. میرا سلام اس معصومہ پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک بدلتی رہی. میرا سلام ان گریبانوں پر اور ان سینوں پر کہ جو خون سے بھر گئے تھے. میرا سلام اس پر کہ جس کے سر کو اس کی پشت سے کاٹا گیا. سلام اس قیدی پر کہ جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی. میرا سلام اس سفید داڑھی پر کہ جو خون سے سرخ ہو گئی تھی. سلام جسم سے جدا ہونے والے اعضا پر. مولا ابو الفضل عباس کے بازو مبارک. میرا سلام نیزوں پر بلند ہونے والے سروں پر. میرا سلام ان ہوٹوں پر جو خشک ہو گئے تھے. میرا سلام اس بی پر جس نے کربلا سے شام تک اپنے زخمی ہاتھوں سے اپنے بھائی کے یتیموں کو کھانا کھلایا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین مسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبین ینقلبون.